أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. عزیز روزے داروں، یہ جو دعا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جسے رسول خدا نے ماہ رمضان کے ایام میں پڑھنے کی تاکید کی ہے. یہ دعا ماہ رمضان کے ساتویں دن کی دعا ہے کہ جس میں جناب رسول خدا اپنے خدا سے یہ آرزو کر رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، تو میری اس مہینے میں مدد کر تاکہ میں صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکوں، اور اے اللہ، تو میری اس مہینے میں مدد کر تاکہ میں تیری صحیح معنی میں عبادت کر سکوں، اور اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں لغوشوں اور گناہوں سے بچا، اور اے اللہ، تجھ سے میری دعا ہے کہ تو اس مہینے میں مجھے دائم الذکر قرار دے، ہمیشہ ذکر کرنے والا قرار دے. تجھے تیری توفیق کا واسطہ، تو وہ ہے کہ جو گمراہوں کی ہدایت کرتا ہے. اس دعا میں رسول خدا نے چند اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے رسول خدا نے اس دعا کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی توجہ روزہ رکھنے اور صحیح عبادت کرنے کی طرف توجہ کو مبذول کروایا ہے. رسول خدا نے سب سے پہلے اس دعا کے اندر خدا سے یہ چاہا ہے کہ اے خدا، تو میری مدد کر تاکہ جس طرح سے تو روزے داروں سے روزے کو چاہتا ہے ویسا ہی روزہ میں رکھوں، اور اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک عبادت گزار بندہ تیری عبادت کرتا ہے اور تو اس کی عبادت کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ عبادت ویسی ہی ہو، اے خدا، تو میری مدد کر کہ ویسا ہی عابد بن جاؤں. اور دوسرا نقطہ کہ جو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول خدا اپنے خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ میں لغوشوں میں گرفتار نہ رہوں، میں گناہوں کا ارتکاب نہ کروں، اور ساتھ ساتھ تجھ سے میری التجا یہ ہے کہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں، مجھے تو دائم الذکر قرار دے. آئیے عزیزان گرامی، اس دعا کے ضمن میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ رسول خدا نے سب سے پہلے جو تمنا کی ہے وہ ہے حقیقی روزے دار، حقیقی عبادت کرنے والا۔ کیا واقعاً روزہ رکھنا مشکل ہے؟ اس دعا کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا کہ اے اللہ میری مدد کر روزہ رکھنے میں۔ مدد انسان اس وقت طلب کرتا ہے کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل ہو یا وہ کام سخت ہو۔ کیا واقعاً روزہ رکھنا مشکل ہے یا آسان؟ جی ہاں عزیزان گرامی، روزہ رکھنا آسان بھی ہے اور روزہ رکھنا مشکل بھی ہے۔ کون سا روزہ رکھنا انسان کے لیے بہت ہی آسان اور سہل ہے؟ وہ روزہ کہ جو بظاہر انسان اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھے، صبح جب سحری کے وقت وہ سحر کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے لیے دن میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آتا ہے، وہ افطاری میں مشغول ہو جاتا ہے، یہ وہ روزہ ہے کہ جو بہت ہی آسان ہے، ممکن ہے کچھ وقت اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ظاہری طور پر سخت ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ شخص عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر ایک روزہ وہ ہے کہ جو روزہ واقعاً بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، لیکن سخت ہونے کے ساتھ ساتھ، مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی روزہ وہی ہے۔ یعنی میری مراد حقیقی روزہ درحقیقت وہ ہے کہ جو اپنے بعد تقویٰ کو لے کر آئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ روزہ وہی روزہ ہے کہ جس کے رکھنے کے بعد انسان کے اندر تقویٰ کے آثار رونما ہوں، انسان اس کے بعد متقی ہو جائے، انسان اس کے بعد خود بخود خدا کی عنایت سے گناہوں سے پرہیز کرے، نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔ مشہور و معروف آیت سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ حضرات اس آیت کا ترجمہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح سے پہلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم یہ روزہ رکھ کر متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ واقعاً انسان کو متقی بناتا ہے، اور اگر روزہ رکھنے کے بعد انسان گناہوں سے پرہیز نہ کرے، خدا کا خوف اس کے دل پر غالب نہ ہو، تو وہ روزہ روزہ واقعی نہیں۔ بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ما یصنع الصائم بصیامہ، اس روزے دار کو اس کے روزے نے کیا دیا کہ جس روزے کی وجہ سے اس روزے دار کی زبان محفوظ نہ رہی ہو۔ اذا لم یسن لسانہ، کہ جو اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھ سکا ہو، وسمعہ، وہ روزے دار کہ جس کو جس کے روزے نے اتنا قوی نہ کیا ہو کہ ان کانوں سے جس چیز کو سننا چاہیے اور جس چیز کو سننا نہیں چاہیے ان کانوں کو اس کا عادی اس روزے کے ذریعے سے نہ بنا سکا ہو. وَبَصَرَهُ اسی طرح سے یہ آنکھیں اگر روزے دار کو یہ روزہ اس آنکھوں کے ذریعے سے جو کام لینا چاہیے جس چیز کو دیکھنا چاہیے اس چیز کی عادی نہ ہو یہ آنکھیں بلکہ برخلاف ایسی چیزوں کو دیکھے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق نہیں کیا تو در حقیقت اس روزے دار کا وہ روزہ کسی حیثیت کا حامل نہیں. ہوا جوارحہ آخر میں جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اس روزے دار کو اس کے روزے نے کیا دیا کہ جس کے اعضاء و جوارح اس کے کنٹرول میں نہیں بلکہ اس نے اپنے اعضاء و جوارح کا کنٹرول نفس امارہ کے حوالے کر دیا. یہ روایت بتلاتی ہے کہ روزہ واقعی وہ روزہ ہے کہ جو روزے دار کو اپنے جسم پر اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول دے بلکہ بالاتر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا روایات کی روشنی میں کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد عقل کو ان اعضاء و جوارح پر کنٹرول دے. وہ عقل کہ جو الہی عقل ہے یعنی خدا جس طرح سے چاہتا ہے اسی طرح سے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کام انجام دے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس روزے دار نے صحیح معنی میں روزہ رکھا ہو صرف بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کیا ہو. یقیناً ملاحظہ کیا آپ نے یہ روزہ رکھنا بڑا سخت ہے بڑا دشوار ہے لیکن اس کا نتیجہ سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی کی صورت میں ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نصیب کرتا ہے. ایک روایت کہ جس کے ذریعے سے یہ مطلب بہت بخوبی واضح ہو جاتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اپنے ایک خاص صحابی سے, صحابی کا نام جابر ابن عبداللہ, قال رسول اللہ لجابر ابن عبداللہ یا جابر, اے جابر, حاذا شہر رمضان من سام نہارہ وقام وردن من لیلہ, اے جابر یہ ماہ رمضان ہے, جو شخص اس کے دن میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں خدا کی عبادت کو انجام دے, وَعَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ اور اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے, وَقَفَّ لِسَانُهُ اور اس کی زبان محفوظ رہے, تو ایسی صورت میں رسول خدا جابر ابن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس طرح سے روزہ رکھے تو اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہے, خرج من ذنوبہ کا خروج ہی من الشہر, یہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک و طیب و صاف ہو جائے گا, اپنے گناہوں سے اس طرح سے باہر آئے گا کہ جس طرح سے ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ماہ شوال آتا ہے. بس یہ شخص اگر اس طرح سے روزہ رکھے تو حقیقی روزے دار ہے. اس وقت جابر نے جناب رسول خدا کا یہ فرمان سن کر کہا, فقال جابر یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث, کیا خوب کلام ہے آپ کا یہ. رسول خدا نے پلٹ کر جواب دیا, فقال رسول اللہ یا جابر وما اشد هذه الشروط, کہ کس قدر جو ہے یہ شرائط سخت ہے. بس حقیقی روزے دار وہی ہے کہ جو ان شرائط کی پابندی کرے تاکہ لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہو سکے. اسی دعا کے ایک اور حصے میں رسول خدا نے خدا سے یہ تقاضا کیا ہے کہ اے خدا، مجھے تو صحیح عبادت کرنے والوں میں سے قرار دے، میری مدد کر کہ صحیح معنی میں تیری عبادت کر سکوں۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا عبادت سے مراد ظاہری طور پر پنجگانہ نماز کو ادا کر دینا ہے، یا عبادت سے مراد کچھ اور ہے؟ یقیناً عبادت سے مراد کچھ اور ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اپنا کلام آپ کے سامنے کہوں، رسول خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ رسول خدا نے نقل قول کیا خداوند عالم کا، ایک حدیث کہ جو معروف ہے حدیث معراج سے۔ حدیث معراج میں خداوند عالم نے اپنے رسول سے کہا، یا احمد، اے احمد، هل تدری متى يكون العبد عابدا، اے احمد، کیا تم جانتے ہو کہ ایک بندہ عابد کب ہوتا ہے، اسے عابد کب کہا جائے؟ رسول خدا نے جواب دیا، قال لا یا رب، خدا بندہ میں نہیں جانتا کہ ایک عبد عابد کب ہوتا ہے۔ خدا نے کہا، اذا اجتمع فیہ سبع خصال، اے احمد، جب کسی بندے کے اندر سات خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ بندہ عابد ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت، ورع یحجزہ عن المحارم، وہ شخص کہ جو صاحب ورع ہو۔ ورع کی تعریف آپ کے سامنے پہلے میں عرض کر دوں، عموماً ورع کو تقوی کے ساتھ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ورع میں اور تقوی میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ روایات کے مطابق تقوی سے بالاتر مرتبہ ورع کا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو متقی ہے اس کا رتبہ کم ہے، اور وہ شخص کہ جو ورع ہے یعنی صاحب ورع، اس کا رتبہ متقی سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ متقی کون ہے؟ مولا نے جواب دیا دو جملوں میں، متقی وہ ہے کہ جو واجبات الہی کی پابندی کرے اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ورع کیا چیز ہے؟ ورع واجبات الہی پر پابندی، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن اس سے بالاتر ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ انسان ایک عمل کو انجام دینا چاہتا ہے لیکن وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ عمل آیا حرام ہے شریعت کی جانب سے یا حرام نہیں۔ لہذا اس شک کی بنیاد پر پہلو تہی کرتا ہے، اس فعل کو، اس عمل کو انجام دینے سے اجتناب کرتا ہے۔ اس اجتناب کرنے کو، شبہات سے بچنے کو ورع کہا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہے کہ واجبات مشخص ہیں، میرے لیے آسانی ہے کہ میں واجبات کو، کیونکہ مشخص ہیں، جانتا ہوں میں انجام دے سکتا ہوں۔ حرام الہی مجھے معلوم ہے کون سے افعال ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہوں۔ لیکن مشتبہات، وہ افعال کہ جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم آیا وہ واقعا حرام ہے یا حرام نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دامن کو اس سے ہٹانا، یہ کمال ہے۔ لہذا اسی بنا پر ورع کا رتبہ تقوی سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری صفت اور دوسری خصلت، خداوند عالم کا ارشاد، صمت یکفہ عما لا یعنی ہے، ایسی خاموشی کہ جس کے بعد یہ شخص، یہ بندہ ایسی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا کہ جو فضول اور لغویات ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ دوسری خصلت در حقیقت خاموشی ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق حکمت کے 10 درجے ہیں، 9 درجے سکوت میں ہیں، 1 درجہ بولنے میں ہیں۔ اس ایک درجہ جو کہ بولنے میں ہے اس میں بھی وہاں بولے کہ جہاں ضرورت ہو، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں خاموشی اختیار کرے۔ لہذا ملاحظہ کیا آپ نے، خداوند عالم بھی اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، صمت یکفہ عما لا یعنی ہے، ایسی خاموشی کہ جو اسے فضول باتوں سے روک دے۔ تیسری خصلت، خوف یزداد کل یوم من بکائہ، بندہ خائف رہے، ڈرتا رہے، ایسا خوف اس کے پاس ہو کہ دن بدن اس کے گریا میں اضافے کا باعث بنے، ایسا خوف۔ وحیاء، چوتھی خصلت حیا ہے، شرم ساری ہے، یستحیی منی فی الخلا، ایسی حیا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب یہ بندہ خلوت میں جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں یہ گناہ کرنے سے شرمساری محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے حاضر و ناظر پاتا ہے، لہذا وہ گناہ کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ وَأَقْلٌ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، یہ اتنی مقدار میں کھاتا ہے کہ جتنی مقدار میں اسے ضرورت ہے۔ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعاً عابد بننا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، تو اسے پھر چاہیے کہ اتنی مقدار میں کھائے کہ جو کھانا اس کو چلائے۔ غور کیجئے، عموماً کھانا اتنا کھایا جاتا ہے کہ ہم کھانے کو اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ کھانے کو اٹھا کر چلنا یہ مومن کا شیوا نہیں، بلکہ کھانا اور خود اس کھانے کو کھانے کے بعد قوت حاصل کر کے کام کو انجام دینا یہ مومن کا شیوا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد یہی ہے، اکل ما لا بد منہ، حد سے زیادہ نہ کھائے۔ علماء اخلاق یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مقدار میں بھوک باقی رہ گئی ہو تو وہاں پر کھانے کو چھوڑ دے، یہی اس کے لیے عافیت ہے۔ وَيَبْغَضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِ لَهَا، ایک اور خصلت کہ جس کی بنیاد پر بندہ عابد بنتا ہے، کہ یہ بندہ دنیا سے بغض رکھتا ہے، دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود دنیا کو پسند نہیں کرتا، یہ خدا کا کلام ہے۔ آخری خصلت، وَيُحِبُّ الْأَخْيَارَ لِحُبِّ إِيَّاهُمْ، یہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے اس لیے کہ میں نیکوکاروں کو پسند کرتا ہوں۔ لہذا ان خصلتوں کا حامل شخص خداوند عالم کے نزدیک عابد کہلوانے کا مستحق ہے۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں رسول خدا نے خداوند عالم سے یہ دعا کی کہ اے خدا، مجھے لغزشوں اور گناہوں سے بچا، تجھے اس مہینے کا واسطہ۔ انسان کس طرح سے گناہوں سے اور لغزشوں سے بچ سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے بخوبی معلوم ہوتی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو خطاؤں سے، گناہوں سے اور معصیتوں سے بچا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہجرت، دوسری چیز جہاد۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مہاجر بنے، ہجرت کرنے والا بنے۔ کہاں سے کہاں ہجرت کرے، کہاں سے کہاں کوچ کرے؟ سیئات سے حسنات کی طرف۔ اس لیے ایک حدیث ہے کہ المہاجر من ہجر عن السیئات، مہاجر واقعی وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر حسنات کی طرف کوچ کرے، درحقیقت وہ مہاجر ہے۔ دوسرا عمل یا دوسری صفت کہ جس کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ جہاد۔ انسان کو چاہیے کہ مجاہد بنے۔ روایت میں ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، جہاد کرے، تاکہ گناہوں کے مقابلے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکے، گناہوں کو انجام نہ دے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے بخوبی خداوند عالم ان بندوں پر رحم کرتا ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں۔ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بے شک یہ وہی بندے ہیں کہ جو مستحق ہیں، جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ ایک اور آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، ہم ضرور بضرور، خداوند عالم وعدہ کر رہا ہے، ہم ضرور بضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اس لیے کہ خداوند عالم نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آخر میں رسول خدا نے اس دعا کے اندر ایک صفت کا تقاضا کیا ہے، وہ یہ کہ اے خدا مجھے تو دائم الذکر قرار دے۔ آخر کیوں دائم الذکر؟ ذکر کیا چیز ہے؟ امیر المومنین کا ارشاد ہے، ذکر اللہ مسرت کل متقین، ہر متقی کے لیے باعث مسرت اللہ کا ذکر ہے۔ متقی شخص اللہ کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ ولذت کل موقن، ہر صاحب یقین کی لذت ذکر خدا ہے۔ دائمی ذکر کیا چیز ہے؟ دائمی ذکر در حقیقت اولیاء کی پسندیدہ چیز ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، مداومت الذکر خلصان الاولیاء، خلصان یعنی گہرا دوست، ایسا شخص کہ جس سے محبت کی جائے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، اولیاء کا بہترین دوست اور گہرا دوست دائم الذکر ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو ذکر کرنے والا ہے، مدام ذکر کرتا رہتا ہے، ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے۔ مناجات شابانیہ، ماہ شابان میں روزانہ اگر انسان کا دل حاضر ہو خدا کے لیے، خدا کے سامنے، تو اسے چاہیے کہ مناجات شابانیہ کو حتماً فراموش نہ کرے۔ اس کا ایک حصہ، الہی وَأَلْهِمْنِي وَلَحًا بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ، معصوم کا ارشاد ہے کہ اے خدا مجھے تو الہام کر ایسا شوق کہ جس شوق کی بنیاد پر میں تیرا ذکر کرتا رہوں، لیکن کیسا ذکر؟ موقتی یا دائمی؟ بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ، دائماً تیرا ذاکر رہوں۔ دعائے کمیل کے اندر بھی مولا کائنات اس ذکر کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا مجھے ذاکروں میں سے قرار دے۔ اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی، اے اللہ ان تیری تمام صفات کا واسطہ، تیری قداست کا واسطہ، تیرے حق کا واسطہ، تیرے اسماء کا واسطہ، انتج علی اوقاتی من اللیل والنہار بذکر کا معمورا، تو دن و رات میں میرے لیے ایسے اوقات قرار دے کہ جن اوقات میں میں تیرا صرف ذکر کرتا رہوں۔ دعائے کمیل ہم اور آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ دقت کے ساتھ پڑھیں اور ملاحظہ کیجئے کہ اس دعا کے اندر مولا کائنات نے کون سے معارف کو بیان کیا ہے، وہ معارف کہ جو انسان ساز ہیں، انسان کو انسان بناتے ہیں۔ آخر کے اندر اس دعا میں رسول خدا نے ایک صفت کا واسطہ دیا ہے خدا کو، یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے. بہت مختصر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں؟ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو یہ شریک قرار دینا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. سورہ نساء: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے بتحقیق خداوند عالم اسے گمراہ کرتا ہے، ایسا گمراہ کہ جو گمراہ کرنے کا حق ہے. سورہ احزاب میں ایک اور مورد بتلایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت کرے تو خداوند عالم اسے گمراہ کرتا ہے. ایک اور مورد: اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ. وہ شخص کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود قرار دے دیا ہے، خداوند عالم وہاں کہتا ہے کہ خدا اسے گمراہ کرے گا. ان گمراہیوں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ ان گمراہیوں سے نجات کا راستہ خود خداوند عالم نے بتلایا سورہ تغابن میں: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ. جو شخص خدا پر کامل ایمان لے آئے، خدا اس کے قلب کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر: ہدن للمتقین. ہدایت صرف کس کے لیے ہے؟ صاحبان تقوی کے لیے ہے. تقوی باعث بنتا ہے کہ انسان گمراہی سے ہدایت کی جانب آئے. سورہ رعد میں ارشاد ہے: یہدی الیہ من انابا. جو شخص خدا کے حضور میں حاضر ہونے کے بعد گریہ وزاری کرے اپنے گناہوں سے تو خداوند عالم اسے ہدایت کرتا ہے اپنی جانب. آئیے ہم دعا کریں خداوند عالم کے سامنے اس ماہ مبارک رمضان میں. خداوند عالم، رسول خدا نے اس دعا کے اندر جن چیزوں کی دعا کی ہے خداوند عالم انہیں ہمیں عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.